الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنا، وہ ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ دینا، وہ صوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت اور بیت اللہ کا حج کرنا. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، لوگوں کے ذمے ان میں سے جو شخص بھی بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، بیت اللہ کا حج فرض ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، بے شک اللہ تعالی نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہذا تم حج کرو. تو حج کی فرضیت قرآن سے بھی ثابت، حج کی فرضیت حدیث سے بھی ثابت، اور حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن. اسی وجہ سے جس شخص کو اس فریضے سے سبکدوش ہونے کی توفیق مل جاتی ہے، اس کے لیے احادیث شریفہ میں بڑی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حج للہ، جس شخص نے حج کیا اللہ ہی کو راضی کرنے کی نیت سے، فلم یرفث ولم یفسق، پھر حج کے دوران نہ اس نے کوئی زبانی گناہ کیا، نہ دوسرے کسی عمل کے اعتبار سے کوئی گناہ کیا. رجع کیوم ولدتہ امہ، تو جب وہ حج سے فارغ ہو کر لوٹتا ہے تو اسی طرح پاک اور صاف ہو کر لوٹتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا معصوم بچہ ہوتا ہے. اور دوسری حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالی کے مہمان ہیں. ان دعوہ اجابہم، اگر وہ اللہ تعالی سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ تعالی انہیں ضرور عطا فرماتے ہیں. وہ ان استغفروہ غفر لہم، اور اگر وہ اللہ تعالی سے بخشش طلب کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو چونکہ حج بیت اللہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس لیے اس کی بڑی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. تو جن حضرات کو توفیق مل رہی ہے حج بیت اللہ کی، وہ قابل مبارک باد ہیں، انہیں اللہ تعالی کی اس نعمت پر بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ جب یہ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، تو جو شخص استطاعت اور طاقت کے باوجود بھی اس سے اعراض کرے گا اور اس فریضے کو ادا کرنے میں سستی اور غفلت کا برتاؤ کرے گا، تو ایسے شخص کے لیے احادیث شریفہ میں بڑی وعید وارد ہوئی ہے. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ملک زادن وراحلتن تبلغه الى بیت اللہ، جس شخص کے پاس اتنی قدرت ہو جائے کہ وہ بیت اللہ تک پہنچ سکے اور حج ادا کر سکے اور اپنی غیر حاضری میں اپنے بیوی بچوں کی کفالت کر سکے، راستہ بھی مامون ہو، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، ولم یحج، مگر اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، تو فلا علیہ ان یموت یہودیاً او نصرانیاً، تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اسی لیے وہ حضرات جن پر حج فرض ہو چکا ہے اور اب تک کسی وجہ سے وہ حج کرنے کا ارادہ نہیں کر پائے ہیں اور ان کے پاس کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، انہیں جلد از جلد اس فریضے سے سبکدوش ہونے کی فکر کرنی چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اراد الحج فلیتعجل، جس شخص کو حج کا ارادہ ہے تو اس کو چاہیے کہ جلدی کرے. اور دوسری حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذرا سمجھاتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا حج کا ارادہ ہو اس کو چاہیے کہ جلدی کرے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس سال وہ صحت مند ہو، آئندہ سال بیمار ہو جائے، اس سال وہ صاحب مال ہو، آئندہ سال وہ غریب ہو جائے، فقیر ہو جائے، اس کے سرکمسٹانسز بدل جائیں. اس لیے ان حضرات کی خدمت میں، ان ماؤں اور بہنوں کی خدمت میں جن پر حج فرض ہو چکا ہے اور ان کے پاس حج نہ کرنے کا کوئی شرعی عذر نہیں ہے، ان کی خدمت میں یہ گزارش کی جاتی ہے کہ جلد از جلد اس فریضے سے سبکدوش ہو جائیں. اللہ تعالی سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ جو پانچ نشستیں ہیں جن میں حج اور عمرہ اور زیارت کا طریقہ کسی قدر تسہیل اور تفصیل کے ساتھ عرض کیا جائے گا، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے چند باتیں ذہن نشین کر لیجیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو باتیں یہاں پر عرض کی جا رہی ہیں ان باتوں کو بہت غور سے اور دھیان سے سنیں، اپنے ذہنوں میں بھی نوٹ کریں، اور اگر کسی ورق پر، کسی نوٹ بک میں کسی چیز کو نوٹ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی کر لیں، اور دھیان سے اور غور سے سننے کے باوجود بھی جو چیز واضح نہ ہو اس کی وضاحت طلب کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں. صرف ان پانچ نشستوں پر اور پانچ مجلسوں پر اکتفا نہ کریں, بلکہ آپ یہ عزم کر لیں, یہ تہیہ کر لیں, یہ پکا ارادہ کر لیں کہ یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے حج کا طریقہ پورا کا پورا مجھے مستحضر ہو جانا چاہیے. تو بہت دھیان سے سنیں, جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ بات پوچھیں, اس کی وضاحت طلب کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں تمام مسائل کو جس کا آپ کے حج سے تعلق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حج کے طریقے کو سمجھانے کے لیے بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں الگ الگ زبانوں میں, اور لوگ جو بھی کتاب سامنے آتی ہے اسے خرید لیتے ہیں. تو کوشش یہ کیجئے کہ ایک ایسی کتاب خرید لی جائے جو بہت زیادہ مختصر بھی نہ ہو اور بہت زیادہ لمبی بھی نہ ہو, متوسط درجے کی, ایوریج درجے کی. اور اس کتاب کو خرید لینے کے بعد اس کو غور سے پڑھیں, اور خاص طور سے ان پانچ دنوں میں اسے بہت غور سے پڑھیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آئندہ کل کی نشست میں, آئندہ کل کی مجلس میں آگے کن کن مسائل کو بیان کیا جائے گا. تو یہاں آنے سے پہلے وہ کتاب جسے آپ اپنے ساتھ حج میں رکھنا چاہتے ہیں اس میں سے وہ حصہ ذرا دیکھ کر آئیں, چار پانچ چھ صفحے, اور اسے برابر غور سے دیکھ کر آئیں. جو باتیں سمجھ میں آ جائیں بہت اچھا, جو باتیں سمجھ میں نہ آئیں ان کو اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں, اور پھر یہاں آنے کے بعد انہی مسائل کو دوبارہ غور سے اور دھیان سے سنیں, اور سننے کے بعد پھر گھر جا کر اسی کتاب کو سامنے رکھ کر اس کو دوبارہ پڑھ لیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے گا, یہاں بیٹھنے کے بعد تقریباً سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا, اور پھر جب گھر جائیں گے اور اس کتاب کو دوبارہ پڑھ لیں گے تو وہ کتاب کا متن ہے اور کتاب کا جو ٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ اس وقت جو مجلس چل رہی ہے وہ دونوں فٹ ہو جائیں گے. اور جب آپ انشاءاللہ حرمین شریفین کے سفر میں اس کتاب کو پڑھیں گے تو اس وقت جو باتیں عرض کی جا رہی ہیں وہ آپ کو یاد آتی چلی جائیں گی. تیسری بات یہ ہے کہ اس مجلس میں اور ان کتابوں میں جو آپ کے ہاتھوں میں آئیں گی ان میں حج کا طریقہ بتلایا جائے گا, حج کے مسائل بتلائے جائیں گے, مگر ایک دوسرا پہلو ہے حج کا جو کہ روحانی پہلو ہے. تو اس کے لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی فضائل حج, ورچوز آف حج خرید لی جائے, اور فضائل حج اور ورچوز آف حج کو آج ہی سے روزانہ ایک ایک, دو دو, تین تین, چار چار, پانچ پانچ صفحے پڑھنا شروع کر دیں, اور اس کتاب سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں, اور اس کتاب کو اپنے ساتھ بھی لے جائیں. جانے سے پہلے از اول تا آخر ایک مرتبہ مکمل پڑھ لیں, اور پھر سفر کے دوران بھی اس کو پڑھتے رہیں. تو اس سے جو ہے حج کا لطف اور حج کا مزہ ڈبل ہو جائے گا, دو بالا ہو جائے گا. اور چوتھی گزارش یہ ہے کہ حج کے لیے روانہ ہونے تک اور حج کے دوران بھی حج کے طریقے کو سیکھنے سے بے پرواہ اور مستغنی نہ ہو جائیں, بلکہ بار بار اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, دیکھنے کی کوشش کریں. اوتھینٹک ریلائبل علماء کی صحبت سے جہاں کہیں فائدہ پہنچنے کا امکان ہو کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سنا جائے. اب جو حضرات حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے حج پر روانہ ہونے سے پہلے کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز نیت, اخلاص نیت. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. عمل اچھا اور نیت بھی اچھی تو ثواب ملے گا، عمل اچھا مگر نیت بری تو ثواب نہیں ملے گا بلکہ پکڑ ہوگی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت کے مالدار طبقے کے لوگ حج کے لیے جائیں گے تو تفریح اور ہالیڈے کی نیت سے جائیں گے، اور میری امت کے متوسط اور مڈل کلاس کے لوگ جب جائیں گے تو تجارت کی نیت سے جائیں گے، اور میری امت کے غریب طبقے کے لوگ جائیں گے تو بھیک مانگنے کی نیت سے جائیں گے، اور میری امت کے قراء اور علماء جائیں گے تو شہرت کی غرض سے جائیں گے. تو یہ جو نیتیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں یہ ساری نیتیں فاسد ہیں. نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت یہ ہونی چاہیے کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا، جس اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی، جس اللہ نے مجھے جوانی تک پہنچایا، ہمیشہ بچپنے میں نہیں رکھا، بچپن میں مجھے اٹھایا نہیں، اور جس اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا، اسلام کی دولت سے سرفراز کیا، اور جس اللہ نے مجھے یہ سب کچھ دینے کے بعد اتنا مال بھی دیا کہ میں اس کے گھر تک جا سکوں، اس اللہ کا مجھے حکم ہے کہ اے میرے بندے تو میرے گھر پر آ اور میرے گھر کی زیارت کر اور یہاں آ کر حج کے ارکان ادا کر، تو میں اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سفر کر رہا ہوں. نیت اپنی بالکل درست رہے. نیت یہ نہ ہو کہ مجھے لوگ حاجی صاحب کہیں گے، نیت یہ نہ ہو کہ میرے خاندان کے سبھی لوگوں نے حج کر لیا ہے اور لوگ مجھے پوچھتے رہتے ہیں اور مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، تو چلو ہم بھی حج کر لیتے ہیں تاکہ اس شرم سے ہم نجات پالیں. حج کی ایک ہی نیت ہونی چاہیے اور وہ ہے رضا الہی، کہ جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ اللہ مجھ سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ میرے بندے ان ساری نعمتوں کو میرے گھر پر آ کر، میرے گھر کی زیارت کر کے حج کے ارکان کو ادا کرنے میں کھپا، تیرے جسم کو، تیرے مال کو، تیری قوت کو، تیری توانائی کو، اور میری مرضی کے مطابق یہاں آ کر چند دن گزار کر چلا جا. تو میرے اللہ کا چونکہ حکم ہے اس لیے میں اس حکم کو پورا کر کے میں میرے اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے جا رہا ہوں. تو نیت اس وقت بھی درست کریں. اگر کوئی فاسد نیت دل میں کبھی کبھی داخل ہو جائے کسی کی تعریف کی وجہ سے یا شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے، تو توبہ استغفار کریں اور اپنے دل کو سمجھائیں کہ توبہ کر، اللہ جل جلالہ وعم منوالہ تجھے خصوصی مہمان بنا کر بلا رہے ہیں اور تیرے دل دماغ میں اس قسم کے خیالات گزر رہے ہیں، فاسد خیالات، توبہ استغفار کریں. وہاں بھی نیت کو درست رکھیں اور وہاں سے واپس آنے کے بعد بھی نیت کو درست رکھیں. تو سب سے پہلی بات اپنی نیت کی درستگی. دوسری بات حج بیت اللہ کی سعادت جسے نصیب ہو رہی ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ اسے مہمان بنا کر اپنے در پہ بلا رہا ہے. تو ایسے شخص کو اللہ کے در پہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ سے صلح کیے بغیر نہیں جانا چاہیے، یعنی معصیت کی حالت میں، گناہ کی حالت میں، سنفل ہونے کی حالت میں نہیں جانا چاہیے. اسے یہیں پر اسی وقت اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے دل ہی دل میں اپنی پچھلی زندگی میں اللہ کی جتنی نافرمانیاں ہوتی رہی ہیں ان تمام نافرمانیوں سے توبہ کر لینی چاہیے، اور بعد میں دو رکعت پڑھ کر صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ تعالی سے معافی مانگنی چاہیے، اور یہ عزم کر لینا چاہیے کہ آئندہ اللہ تعالی کی نافرمانیوں میں سے کوئی نافرمانی نہیں ہوگی. اب اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے ہمیں جن کاموں کا حکم فرمایا ہے وہ دو قسم پر ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرے ہیں حقوق العباد، اللہ کے حقوق جیسے نماز، اس میں کسی بندے کا کوئی دخل نہیں، روزہ اس میں کسی بندے کا کوئی دخل نہیں، زکوٰۃ اس میں کسی بندے کا کوئی دخل نہیں، قربانی اس میں کسی بندے کا کوئی دخل نہیں، زینا سے بچنا، شراب نہ پینا، جوا نہ کھیلنا، میوزک نہ سننا، فلم نہ دیکھنا، یہ سارے حقوق اللہ جن کا تعلق صرف اللہ کے حق سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کے کچھ احکام ایسے ہیں، کچھ اوامر ایسے ہیں، کچھ کمانڈز ایسے ہیں، کچھ آرڈرز ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے. مثلا کسی کا مال مت کھانا، ابھی اللہ کا حکم ہے اور اس کا تعلق بندے کے حق سے ہے، اس لیے کہ اللہ کے اس حکم پر جو بھی عمل نہیں کرے گا تو بندے کو نقصان پہنچے گا. کسی کی غیبت مت کرنا، ابھی اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالی کے بندے سے اس حکم کا تعلق ہے. کسی پر ظلم مت کرنا، کسی کو قتل مت کرنا. تو حقوق العباد اور حقوق اللہ، یہ جتنے بھی حقوق العباد ہیں اور جتنے بھی حقوق اللہ ہیں، جو ہم سے جن میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہوتی رہی ہیں، ان تمام کے سلسلے میں غور و فکر کر کے اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے اور پاک اور صاف ہو کر کے جانا چاہیے. اور توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گناہ جن کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہیں، ان کے لیے تین شرطیں ہیں. جب تین کنڈیشنز اور تین شرطیں پائی جائے گی تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا. سب سے پہلا کنڈیشن، اس گناہ سے رک جائے. مثلا ایک شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا، تو سب سے پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز چھوڑنے کا جو عادی ہے اس سے رک جائے اور کل سے نماز پڑھنا شروع کر دے. پہلی یہ بات. دوسری بات یہ کہ اسے ریگریٹ ہونا چاہیے، ندامت، پچھتاوا، کہ جس اللہ تعالی نے مجھے زندگی عطا فرمائی اس نے پورے دن میں مجھے پانچ وقت کی نماز پڑھنے کا حکم کیا اور اس میں بھی میں کوتاہی کر رہا ہوں. ریگریٹ، اس گناہ سے رک جائے، نمبر دو ریگریٹ، اور نمبر تین دل میں یہ پکا ارادہ کہ فیوچر میں اس گناہ کو کبھی بھی دوبارہ نہیں کروں گا. یہ تین کنڈیشن ہیں ان گناہوں سے توبہ کے لیے جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. اور وہ گناہ جن کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے ان میں چار شرطیں اور چار کنڈیشن ہیں، یہ تین. اور چوتھا کنڈیشن یہ کہ اللہ کے جس بندے کا جو حق پامال کیا ہے اس حق کو ادا کر دیا جائے. مثال کے طور پر کسی کے 500 پاؤنڈ ہڑپ کیے ہیں، تو اب پہلے تو یہ کہ یہ ارادہ کر لے، رک جائے پہلے تو، کہ اب میں کسی کا مال کھانا بس رک گیا، اس کا لیا، اس کا لیا، اس کا لیا، مگر اب رک گیا. اور ندامت بھی ہو کہ توبہ توبہ، اتنا برا کام میں کر رہا تھا. نمبر تین، آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا، اس کا پکا ارادہ، اور جس کے 500 پاؤنڈ لیے تھے اس کو جا کر کے ادا کر دیے جائیں، یا اگر طاقت نہیں ہے تو اس سے جا کر کے معاف کرا لیا جائے. اسی طرح کسی کی غیبت کی ہے، کسی پر بہتان باندھا ہے، کسی کی عزت پہ حملہ کیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، تو چوتھا کنڈیشن اس میں یہ ہے کہ اس بندے کو راضی کر لیا جائے، چاہے وہ چیز دے کر یا معاف کروا کر. جب کوئی شخص اللہ تعالی کے حقوق کے سلسلے میں تین کنڈیشن کے ساتھ توبہ کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کے سلسلے میں چار کنڈیشن سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور ایسے شخص کے بارے میں حدیث میں وارد ہوا ہے کہ التائب من الذنب کم لا ذنب لہ، گناہ سے ان کنڈیشنز کے ساتھ توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. یہ آپس میں حج کے لیے جانے سے پہلے جو ایک دوسرے سے ملاقات کا رواج وجود میں آیا ہے، اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک دوسرے کو ملنے اور مل کر کے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ان سے معافی مانگ لیں. مگر صرف معاف کر دینا سے وہ معاملہ نمٹے گا نہیں، ٹلے گا نہیں، جب تک کہ وہ دل سے اس چیز کو معاف نہ کرے. اور ہم لوگوں کا حال تو یہ ہو گیا ہے میرے بھائیوں کہ یہ ملنا جلنا ایک دوسرے کو صرف رسمن اور رواجن ہے. اسی وجہ سے بہت سے لوگ حج کے لیے جانے سے پہلے ان لوگوں کو تو ملنے کے لیے جاتے ہیں جن کے ساتھ تعلقات خوشگوار ہیں, مگر جن سے تعلقات خوشگوار نہیں ہیں ان کو ملے بغیر ہی چلے جاتے ہیں. تو بھائی ان کو بھی ملو اور ان کو بھی ملو, اور زیادہ ان کو ملنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ ان کے ساتھ تعلقات خوشگوار نہیں ہیں, اور اس حالت میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے دربار پہ جا رہے ہیں. تو جتنے بھی گناہ ہیں, چاہے ان کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے یا ان کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق سے ہے, ان سب سے میرے بھائیوں توبہ کر لینی چاہیے. ایسے مواقع بہت کم آتے ہیں جب انسان سیریسلی سوچتا ہے کہ مجھے بھی میری زندگی میں تمام گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے. ان اپرچونٹیز میں سے ایک اپرچونٹی یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ کے گھر پہ جا رہا ہے, اللہ اسے اپنے در پہ بلا رہا ہے, اس وقت واقعی دل ایسا چاہتا ہے کہ نہیں برابر پاک صاف ہو کر کے جاتے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ اپنی نیت کو درست کر لیں, دوسری بات یہ ہے کہ سچی پکی توبہ کر لیں تمام گناہوں سے, تیسری بات یہاں سے اللہ پر اعتماد اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جائیں. اس لیے کہ جب بھی کوئی شخص کسی اجنبی ملک کا سفر کرتا ہے یا کسی نئی جگہ کا سفر کرتا ہے اور وہاں کوئی مانوس شخص اس سے تعلق رکھنے والا نہیں ہوتا, تو ایک قسم کا نروسنس ہوتا ہے, اور پھر حج بیت اللہ کے سفر میں اور زیادہ نروسنس اس لیے بھی ہوتا ہے, ایک فطری اور نیچرلی, کہ بہت سارے مسائل اس سے تعلق رکھتے ہیں اور پتہ نہیں ہم صحیح طور پر ان سارے ارکان کو ادا کر سکیں گے یا نہیں, اور پھر بدقسمتی سے وہاں سے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی وہاں کے 95% سے 99% پوزیٹو پوائنٹ سے اسے بیان نہیں کرتے, بلکہ وہ 1 to 5 نیگیٹو پوائنٹ سے, وہ بھی حقیقت میں نیگیٹو نہیں جیسا کہ آپ کو خود تجربہ ہوگا, ان کو بیان کرتے ہیں. تو نیچرلی لوگ ذرا اپریہنسو ہوتے ہیں, تھوڑے نروس ہوتے ہیں. تو آپ بالکل نہ گھبرائیں, اللہ جل جلالہ وعم منوالہ پر توکل کریں, اس لیے کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے آپ کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائی ہے, وہی آپ کو لے جا رہا ہے, اور سب کا وہی کفیل ہے اور سب کا وہی نگراں ہے. اس سلسلے میں میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بہت ہی مفید بات ارشاد فرمایا کرتے تھے جس سے حاجیوں کو بہت تسلی ہوتی تھی. وہ یہ فرماتے تھے کہ جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے یا ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں, تو جب ہم مہمان جاتے ہیں تو مہمان کسی چیز کی فکر نہیں کرتا, ساری فکر جو ہے وہ میزبان کرتا ہے, گیسٹ فکر نہیں کرتا, ہوسٹ فکر کرتا ہے کہ بیڈ کتنے ہیں, مہمان کتنے آئے ہوئے ہیں, بلانکٹ کتنی ہے, کوئلڈ کتنی ہے, صبح چائے کے لیے دودھ ہے یا نہیں, کونفلیکس ہے یا نہیں, سیریل ہے یا نہیں, ساری فکریں کرتا ہے ہوسٹ, گیسٹ فکر نہیں کرتا. تو ہمارے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم کسی کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں تو ہم کسی چیز کے بارے میں فکر نہیں کرتے کہ ایئرپورٹ سے ہم گھر تک کیسے پہنچیں گے, بالکل اطمینان ہوتا ہے کہ وہ ہوسٹ انتظام کرے گا اس کا. اس کے گھر جاتے ہوئے یہ خیال نہیں آتا کہ دوپہر کا کھانا کہاں کھائیں گے, شام کا کھانا کہاں کھائیں گے, رات کو سوئیں گے کہاں, وہ ساری فکر میزبان کرتا ہے, ہوسٹ کرتا ہے. تو ہمارے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ ہمیں مہمان بنا کر بلا رہا ہے اور وہ ہمارا میزبان ہے, تو ہم اللہ کے گیسٹ ہیں, ضیوف الرحمن. وہاں بڑے بڑے بورڈ لکھے ہوئے ہوتے ہیں ضیوف الرحمن, کہ رحمان تعالیٰ کے یہ مہمان آ رہے ہیں, اللہ کے مہمان, اور اللہ ہمارا ہوسٹ ہے. تو جب دنیا کا ایک انسان ہوسٹ ہماری ذمہ داری لے لیتا ہے اور ہم بے فکر ہو جاتے ہیں, تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ ہمارا ہوسٹ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہماری میزبانی کو اپنے ذمے لے لے, پھر فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم جب حرمین شریفین جاتے ہیں تو وہاں ہماری دو ضرورتیں ہوتی ہیں, ہم دو ضرورتیں لے کر جاتے ہیں, ہماری کچھ جسمانی ضرورتیں ہوتی ہیں فزیکل, اور کچھ ضرورتیں ہماری اسپریچول ہوتی ہیں روحانی. تو ان روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بعض جگہ پر اللہ تعالی تھوڑی تھوڑی تکلیفیں دیتے ہیں تاکہ ہمارے سال ہا سال کے گناہ ان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے معاف ہو جائے. اور وہ تکلیفیں کیا ہوتی ہے بھائی, کسی جگہ بس میں بیٹھ گئے اور وہ بالکل سٹینڈ سٹل ٹرافک ہو گئی ایک گھنٹے کے لیے, ڈیڑھ گھنٹے کے لیے, اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو بس یہ تکلیف ہے. अब वहां बैठे हुए हैं एक घंटा डेढ़ घंटा, आप अगर जल्दी पहुंच जाते तब भी आप हाजी हैं और हज में हैं और सवाब मिल रहा है, बस में बैठे हुए तब भी आपको सवाब मिल रहा है, और अल्लाह जल्ला जलालहू आम मनवा लहू इतनी छोटी छोटी तकलीफों के बदले में अल्लाह ताला पता नहीं कितने कितने गुनाह मुआफ फरमाते हैं, कितने कितने दर्जे बुलंद फरमाते हैं। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, जहन से इस फिक्र को निकाल दें। हर साल लाखों हाजी हज के लिए जाते हैं और अल्लाह जल्ला जलालहू आम मनवालहू ने आप हजरात को माशाल्लाह वसाइल और रिसोर्सेज दिए हैं। ऐसे ऐसे मुल्कों से आते हैं कि जिनके पास रिसोर्सेज नहीं, खाने पीने के लिए पैसे भी काफी नहीं, और फिर ये कि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि अपने साथ कंपेनियंस को लेकर आए, तो अकेला अकेला बूढ़ा आदमी 70 साल का 80 साल का आ जाता है और वो हज करके चला जाता है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाते हैं, तो बहुत अल्लाह ताला आसान फरमाएंगे, इसको जहन से निकाल दीजिए। तीसरी बात ये कि अल्लाह पे तवक्कुल करें। चौथी बात ये कि आजकल निजाम ऐसा हो गया है कि लोग ग्रुप्स में जाते हैं, टूर जो अरेंज करते हैं उनके साथ जाते हैं अलग अलग टूर ग्रुप्स में। तो आप जिस ग्रुप में भी जाएं, अपना जो ग्रुप है उसमें, पूरा टूर ग्रुप है उसमें अपना एक ग्रुप होता है फ्रेंड सर्कल का, रिश्तेदारों का, तो इसमें ये ख्याल रखें कि बहुत बड़ा ग्रुप ना हो, 5-7-8 आदमी, बहुत बड़ा ग्रुप भी ना हो बिल्कुल छोटा भी ना हो, 5-7-8 आदमी। और उसमें भी इस बात का ख्याल करें कि हम मिजाज और लाइक माइंडेड हो, इसलिए कि हम मिजाज नहीं होते तो छोटी छोटी बात पर इख्तिलाफ होगा और हज जो है वो बेमजा हो जाएगा। और उसमें अगर नेक लोग हों तो बहुत ही अच्छा, और ऐसे लोग हों जिनमें से किसी ने पहले हज कर लिया हो तो और अच्छा, और नेकी भी है, पहले हज भी कर लिया है और फिर साहिब इलम भी है, आलिम भी है, तो फिर नूरुन अला नूर। तो अपने साथियों को चूज करने के सिलसिले में एक बात तो ये जहन में रहे कि ग्रुप बहुत बड़ा ना हो, 8-9-7-5, इसलिए कि वहां जितने अरकान अदा किए जाते हैं तो फिर ये ग्रुप साथ साथ रहेगा। अब 10-15-20 आदमियों का ग्रुप है, कोई इधर उधर हो गया, सबका इंतजार करो, तो ग्रुप छोटा हो और लाइक माइंडेड हो, हम मिजाज लोगों का, ऐसे लोगों का हो जो दीनी जहन रखने वाले हो कि हमें अगर सुस्ती भी आए तो हमें समझा करके तरगीब देकर हरम में ले जाने वाले हो, ऐसे लोग ना हो कि हमारे जज्बे को भी तोड़कर सुनाने वाले हो। और अगर कोई पहले हज कर चुका है तो बहुत अच्छा, और अगर कोई आलिम है तो और अच्छा। पांचवी बात ये कि अब मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में हर चीज मिल जाती है, इसलिए यहां से बहुत ज्यादा लगेज लेकर के न जाएं, अपनी जरूरी चीजें लेकर के जाएं, इसलिए कि जितना कम सामान होगा इतना ही पूरे सफर में आसानी रहेगी। इन तमहीदी बातों के बाद अब हम सफर पर आ रहे हैं। सबसे पहले यहां से रवाना होने से पहले आप हजरात को यह फैसला करना है कि आप डायरेक्ट मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं या आप सीधे पहले मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं। अगर आप मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं तो आपको एहराम की फिक्र की जरूरत नहीं है, आप यहां से रवाना होंगे, गुसल कर लें, पाक साफ हो जाएं, अच्छे कपड़े पहन लें, और अभी रवानगी का जो तरीका बतलाया जाएगा उसके मुताबिक रवाना हो, और पूरे सफर में ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, पूरे सफर में इस बात का ख्याल रहे कि अल्लाह के कोई नाफरमानी ना हो, पूरे सफर में इस बात का ख्याल रहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का एहतिमाम हो, और पूरे सफर में इस बात का ख्याल रहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी बायोग्राफी पर कोई किताब हो जिसको आप पढ़ते पढ़ते मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएं। इस पर मजीद तफसील अखीरी मजलिस और अखीरी नशिस्त में इंशाल्लाह अर्ज की जाएगी। अगर आप यहां से सीधे मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आपको मक्का मुकर्रमा पहुंचने से पहले, बल्कि मीकात पहुंचने से पहले एहराम में आ जाना पड़ेगा, तो आप इस बात का जरूर ख्याल रखें कि घर से रवाना होने से पहले एहराम की चादरें और चप्पलें आपकी हैंडबैग में हो। कभी कभी गलती हो जाती है, सूटकेस में रख देते हैं, चेक इन हो जाता है और उसके बाद एहराम हाथ में नहीं रहता तो मुश्किलात का सामना हो जाता है, इसलिए کہ جدہ اترنے سے پہلے پہلے آپ کو احرام میں آ جانا چاہیے, جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. تو ہینڈ بیگ میں آپ کا احرام ہو, ہینڈ بیگ میں آپ کی چپلیں ہو. اب روانگی سے پہلے وہ تمام کام کر لیں جو احرام میں آنے کے بعد ممنوع ہو جانے والے ہیں. ناخن کاٹنا ممنوع ہو جائے گا تو ناخن تراش لیں, مونچھوں کو درست کرنا ممنوع ہو جائے گا اسے ٹھیک کر لیں, بغل کے بال, ناف کے نیچے کے بال. اسی طرح میاں بیوی کے تعلقات ممنوع ہو جائیں گے, اس سے فارغ ہو جائے. جو چیزیں احرام میں آنے کے بعد منع ہو جانے والی ہیں اور اس وقت جائز ہیں اسے کر لینا مستحب ہے, لہذا ان سے فارغ ہو جائیں. غسل کر لیں, غسل کر کے اچھے کپڑے پہن لیں. اچھے کپڑے پہننے کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو اور عورتیں ناپاکی کی حالت میں نہ ہوں تو دو رکعت نفل پڑھیں سفر کی, اور دو رکعت نفل پڑھیں, اور بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں, دوسری رکعت میں سورہ قل ھو اللہ احد پڑھیں. اگر یہ دو سورتیں یاد نہ ہوں تو جو سورتیں یاد ہوں پڑھ لیں, اور ان دونوں سورتوں کو پڑھ کر دو رکعت مکمل کر کے اللہ جل جلالہ عام منوالو کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. اس میں اپنی دنیاوی اخروی ساری ضرورتوں کے لیے دعا کریں, توبہ استغفار کریں, اور اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ آپ ہمارے اس سفر کو آسان فرمائیں, اس سفر کو مقبول بنائیں, اس سفر کی ہماری مادی روحانی جتنی بھی ضرورتیں ہیں انہیں پوری فرمائیں, آپ ہماری حفاظت فرمائیں, ہماری نگرانی فرمائیں, اور آپ ہم سے ہر ہر قدم پر وہ کام کروائیں جس سے آپ کی ہمیں رضا حاصل ہو, اور پورے سفر میں ایسی کوئی بے ادبی نہ ہو, ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے آپ ہم سے ناراض ہو جائیں. اپنے اہل و عیال, اپنے کاروبار, اپنے گھر بار کی حفاظت کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں اور اللہ کو سپرد کریں, اور پھر یہ دعا کریں کہ اے اللہ, آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہوئے جو جو دعائیں فرمائی تھیں وہ ساری دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما لیجیے. اور یہ ایک ایسی دعا ہے کہ ہر ہر جگہ پر آپ یہ کرتے رہیں. مثال کے طور پر طواف کر رہے ہیں تو طواف کرتے کرتے جو دعائیں کرنی ہو کریں, اور پھر یہ بھی کہیں کہ اللہ طواف میں آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں فرمائی تھی وہ میرے حق میں قبول کر لیجیے. اسی طرح بیت اللہ پر جب نظر پڑے تو دعا کر لیجیے, اور دعا کرنے کے بعد اخیر میں کہے کہ اللہ آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ پر نظر پڑتے وقت جو جو دعائیں فرمائی تھی وہ میرے حق میں قبول فرمائیں. مینا میں, عرفہ میں, مزدلفہ میں, ہر ہر جگہ پر زمزم پیتے وقت اے اللہ پہلے اپنی ساری دعائیں کر لیں, اور پھر یہ دعا کر لیں کہ اے اللہ آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو دعائیں فرمائی تھیں وہ میرے حق میں قبول فرما لیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر جو دعا کرنی تھی وہ ضرور کی ہوگی, اب ہمیں اتنی سمجھ نہیں ہے جتنی ان کو تھی, اس لیے اخیر میں جا کر کے یہ دعا کرنے کی اللہ آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ ہوتے وقت جو دعا فرمائی تھی وہ میری طرف سے بھی آپ قبول فرما لیجئے, میرے حق میں قبول فرما لیجئے. اور پھر دوست احباب کو, اپنے گھر والوں کو مل کر ملاقات کر کے روانہ ہو, اور کوشش یہ کریں کہ خوشی خوشی روانہ ہو, اس لیے کہ حرمین شریفین کا سفر ہے. مگر کبھی کبھی جذبات سے انسان مغلوب ہو جاتا ہے اور ایموشنل ہو جاتا ہے, تو کوشش یہ کریں کہ اندر غم ہو مگر کم سے کم چہرے کے اوپر خوشی ہو کہ میں حرمین شریفین کی طرف جا رہا ہوں, اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کے روانہ ہو, اور پورے سفر میں اس بات کا خیال رہے, یہ استحضار رہے کہ میں اللہ کے کورٹ میں جا رہا ہوں, اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں, مجھے پوری زندگی گناہوں میں صرف کر دی ہے, اب یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اس سفر میں بھی میں اللہ کی نافرمانی کروں. کانوں کی خوب حفاظت کریں, آنکھوں کی خوب حفاظت کریں, زبان کی خوب حفاظت کریں, تسبیح ہاتھ میں رکھ کر کے کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے, تلاوت کرتا رہے, حج کے مسائل سیکھتا رہے, دوسروں کو سکھاتا رہے, دوسروں کی خدمت کرتا رہے, اور بہت زیادہ بات کرنے سے اپنے آپ کو بچائے, اس لیے کہ زبان جو ہے وہ بہت سارے گناہ کر لیتی ہے. اس طرح چلتے چلتے آپ جو ہیں ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں گے. اب حج جو ہے, حج اس کی کل تین قسمیں ہیں, اس کو سمجھ لیجئے. ایک ہے حج افراد, دوسرا ہے حج تمتع, اور تیسرا ہے حج قران. حج افراد میں حج کرنے کے لیے جو شخص جا رہا ہے وہ صرف حج کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میقات ایک باؤنڈری ہے, اور جدہ جو ہے جدہ یہ میقات کی باؤنڈری کے اندر ہے. تو جدہ اندر ہے اور میقات باہر, تو میقات ایک باؤنڈری ہے, اور شریعت مطہرہ نے میقات سے باہر جتنے لوگ رہتے ہیں جیسے ہم لوگ ہیں, تو جب بھی مکہ مکرمہ کی نیت کر کے یہ میقات سے باہر والے لوگ جاتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ میقات پر پہنچنے سے پہلے پہلے احرام پہنے, چاہے عمرے کا پہنے چاہے حج کا. تو حج افراد کرنے والا میقات پر پہنچنے سے پہلے پہلے احرام میں آتا ہے, مگر صرف حج کا احرام, وہ عمرے کی نیت نہیں کرتا, وہ احرام کی چادریں پہن لینے کے بعد دو رکعت نماز پڑھتا ہے, اور دو رکعت نماز پڑھ کر جب نیت کرتا ہے تو یہ نیت کرتا ہے کہ اللہم انی ارید الحج فیسر لی وتقبلہ منی, اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں آپ اس کو میری طرف سے قبول فرما لیجئے, آسان فرمائیے. صرف حج کی نیت کرتا ہے, عمرے کی نہیں. اچھا اب یہ کیا کرے گا, یہ جائے گا مکہ مکرمہ, اور مکہ مکرمہ جانے کے بعد ایک طواف کرے گا, طواف قدوم, اور طواف کرنے کے بعد یہ سعی نہیں کرے گا, حلق نہیں کرے گا, اس لیے کہ عمرہ نہیں کر رہا ہے, صرف حج کرنے والا ہے. تو یہ طواف قدوم کرے گا وہاں جا کر, اور یہ طواف قدوم ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم لوگ یہاں کی ہماری مسجدوں میں جا کر وقت ہوتا ہے تو دو رکعت تحیت المسجد پڑھتے ہیں. تو حرم شریف میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو وہ طواف قدوم کرتا ہے, طواف کرتا ہے, وہ وہاں کا تحیہ ہے. تو طواف قدوم کرتا ہے, اور طواف قدوم کرنے کے بعد پھر احرام میں سے نہیں نکلے گا, وہ احرام ہی میں رہے گا. کب تک؟ یہ مینا جائے گا اسی احرام میں, مینا سے پھر عرفہ جائے گا, عرفہ سے پھر مزدلفہ آئے گا, مزدلفہ سے پھر مینا آئے گا, اور مینا آنے کے بعد رمی کرے گا, اور رمی کرنے کے بعد پھر یہ احرام میں سے نکلے گا. تو ایک لمبا احرام ہو جاتا ہے, یہ ہے حج افراد. دوسرا ہے حج تمتع. حج تمتع میں وہ عمرہ کرتا ہے اور حج کرتا ہے, عمرہ اور حج, مگر عمرہ اور حج عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد احرام میں سے نکل جاتا ہے, اور پھر سیونتھ آف ذوالحجہ کو یا ایٹھ آف ذوالحجہ کی صبح کو ایک دوسرے احرام میں آتا ہے, حج کے احرام میں. اس کی تفصیل سمجھیے کہ جب میقات وہ جو بارڈر ہے اس سے پہلے پہلے یہ عمرے کی نیت کرتا ہے, اور نیت یہ کرتا ہے کہ اللہم انی ارید العمرۃ, اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں, فیسرھا لی وتقبلھا منی, اس کو آپ میرے لیے آسان کیجئے اور اس کو قبول کیجئے. چلا گیا مکہ مکرمہ, مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد یہ طواف کرتا ہے, طواف کرنے کے بعد طواف کی دو رکعت پڑھتا ہے, دو رکعت پڑھنے کے بعد زمزم کے پاس جاتا ہے, وہاں سے یہ سعی کے لیے صفا مروہ پر جاتا ہے, سعی کرنے کے بعد اپنے بالوں کو کٹوا دیتا ہے, اور کٹوانے سے فارغ ہو کر کے حلال ہو جاتا ہے. اب جو چیزیں اس کے لیے احرام کی وجہ سے ممنوع ہو گئی تھی, اب ساری چیزیں حلال ہو گئی, نارمل ہو گیا, نارمل حالت میں آ گیا. اب ایٹھ آف ذوالحجہ کو یا سیونتھ آف ذوالحجہ کو مکہ ہی میں رہتے ہوئے وہ پھر دوبارہ احرام میں آئے گا, مگر اب نیت کرے گا حج کی, اللہم انی ارید الحج, اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں, فیسر لی وتقبلہ منی, آپ اس کو میری طرف سے آسان فرمائیے اور اس کو میری طرف سے قبول فرمائیے. اس کو حج تمتع کہتے ہیں. تمتع کا معنی ہے نفع اٹھانا. تو یہ چونکہ ایک ہی سفر میں دو کام کرتا ہے اور ڈبل نفع اٹھا لیتا ہے, اور پھر ان دونوں عبادتوں کے بیچ میں احرام سے فارغ ہو کر اور نفع اٹھا لیتا ہے, تو اس لیے اس کو حج تمتع کہتے ہیں. اور اکثر لوگ جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں, اس لیے کہ اس میں سہولت اس اعتبار سے ہے کہ احرام لمبا نہیں ہوتا. تیسری قسم ہے حج قران. حج قران میں ہوتا یہ ہے کہ حج قران میں بھی عمرہ اور حج دونوں کو کرتا ہے, مگر حج تمتع میں عمرے کا احرام الگ, حج کا احرام الگ, اور حج قران میں دونوں کا احرام ایک ہی. وہ بالکل حج افراد کی طرح. اس میں کیا ہوتا ہے کہ میقات کی جو باؤنڈری ہے اس پر جانے سے پہلے پہلے جب احرام پہنتا ہے تو نیت کرتا ہے اللہم انی ارید العمرۃ والحج، اے اللہ میں حج اور عمرے دونوں کی نیت کرتا ہوں، فیسرہما لی وتقبلہما منی، ان دونوں کو میرے لیے آپ آسان فرمائے اور میری طرف سے قبول فرمائے. اب یہ مکہ مکرمہ جائے گا، مکہ مکرمہ جانے کے بعد سب سے پہلے عمرہ کرے گا، طواف، طواف کے بعد سعی، مگر چونکہ اسی احرام میں رہنا ہے اس لیے بالوں کو نہیں کٹوائے گا، طواف اس کے بعد سعی، اور سعی کے بعد طواف قدوم، اور طواف قدوم سے فارغ ہونے کے بعد اسی احرام میں رہے گا. اب 8th of ذوالحجہ کو جائے گا مینا، وہاں سے پھر عرفہ، وہاں سے پھر مزدلفہ، وہاں سے پھر مینا، اور مینا آ کر کے کنکر پھینکے گا، کنکر پھینکنے کے بعد وہ نہر کرے گا جانور کو، اور نہر کرنے کے بعد جو ہے دم شکر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے بالوں کو منڈوائے گا، کٹوائے گا، اس کے بعد یہ احرام میں سے نکلتا ہے. سب سے افضل ہمارے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حج قیران ہے، سب سے افضل. کیوں؟ اس سے کہ اس میں احرام بھی لمبا ہوتا ہے، اور احرام کے لمبا ہونے کے ساتھ ساتھ دو عبادتوں کو کر لیتا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر حج تمتو، اس لیے کہ اس میں دو عبادتیں ہیں، عمرہ اور حج، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر حج افراد. عموماً لوگ چونکہ حج تمتو کرتے ہیں اس لیے ہماری ان نشستوں میں حج تمتو کو بیان کیا جائے گا. جو حضرات حج قران کرنا چاہتے ہیں یا جو حضرات کسی وجہ سے حج افراد کرنا چاہتے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ بعد میں علماء کرام سے، مفتیان اعظام سے رابطہ کر کے حج قران اور حج افراد کا طریقہ معلوم کر لے کہ حج تمتو میں اور اس میں تھوڑا بہت فرق کیا ہے. اسی طرح جو حضرات حج بدل کے لیے جا رہے ہیں تو ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ حج بدل والے بھی مفتیان کرام سے، علماء کرام سے رابطہ کر کے معلوم کر لیں کہ آیا وہ حج قران اور حج تمتو کر سکتے ہیں یا ان کے لیے حج افراد ہی ضروری ہے، ذرا اس کی وضاحت تھوڑی معلوم کر لیں. اب آپ پہنچ گئے ہیں ہیتھرو ایئرپورٹ، اور آپ کو جدہ پہنچنے سے پہلے احرام میں آ جانا ہے. تو مختلف قسم کے لوگ ہیں اس وقت، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو پہلے مدینہ منورہ چلے گئے ہیں تو مدینہ منورہ سے مکہ جا رہے ہیں. تو مدینہ منورہ سے جو لوگ مکہ جاتے ہیں تو ایک مسجد آتی ہے، مسجد ذوالحلیفہ، اور وہاں کمپلزری اور لازمی طور پر گاڑی، ٹیکسی، بس سب کچھ وہاں جا کر کے رکتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حج کا احرام باندھا تھا. تو جو لوگ پہلے مدینہ چلے جائیں گے وہ پہنچ گئے ہیں کہاں؟ ذوالحلیفہ. اس کو بیر علی بھی کہتے ہیں، مسجد علی بھی کہتے ہیں، مسجد احرام بھی کہتے ہیں، مسجد ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں، وہاں پہنچ گئے. کچھ لوگ وہ ہیں جو یہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ سے جدہ پہنچیں گے، ہیتھرو سے یا مینچسٹر سے، کسی اور جگہ سے. کچھ حضرات وہ ہیں کہ جو یہاں سے فلائٹ میں جائیں گے مکہ مکرمہ، مگر پہلے جائیں گے کسی اور ملک میں، جورڈن جائیں گے یا کسی یورپ کے ملک میں جائیں گے، اور وہاں سے پھر فلائٹ لے کر کے سیدھے جدہ جائیں گے. جو حضرات مدینہ منورہ سے جا رہے ہیں وہ اپنا احرام باندھیں گے مسجد ذوالحلیفہ میں، ان کے لیے سیدھی سادھی بات ہے. وہ چاہے مدینہ منورہ سے احرام کی چادریں پہن لیں، مگر احرام کی جو نیت کرنی ہے وہ مسجد ذوالحلیفہ میں جا کر کے کریں. جو حضرات ایروپلین سے جا رہے ہیں ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ جو ڈائریکٹ فلائٹ میں جا رہے ہیں وہ چادر وادر سب کچھ پہن لیں اپنے یہاں کے ایئرپورٹ پہ، یا اس ایئرپورٹ پہ جہاں سے وایا کر کے آپ جا رہے ہیں. مرد حضرات جو ہیں وہ اپنے سارے کپڑے اتار دیں، نیچے جو ہے ایک چادر پہن لیں، اور اوپر جو ہے دوسری چادر اوڑھ لیں، سر پر سے ٹوپی بھی اتار دیں، موزے اتار دیں، ساکس، اور جوتیاں بھی اتار دیں، اور ایسی چپل پہن لیں، ایسا فٹ ویئر پہن لیں جس میں یہ پاؤں کے اوپر کی یہ جو ہڈی ہے، یہ بون جو ہے، یہ کھلا رہے. اسی وجہ سے وہ دو پٹی والی چپل عام طور پہ حج کرنے کے لیے جانے والے پہنتے ہیں. عورتیں اپنے نارمل لباس میں رہیں، اور عورتوں کے لیے موزہ پہننا بھی جائز ہے، عورتوں کے لیے فٹ ویئر میں شوز پہننا بھی جائز ہے. تو عورتیں اپنے نارمل کلوتھنگ میں رہیں، مرد حضرات جو ہیں وہ دو چادر پہن لیں، دو پٹی والی چپل پہن لیں، سر پر سے ٹوپی اتار دیں، اور اس کے بعد یہ کریں کہ مرد حضرات جو ہیں وہ تھوڑی خوشبو لگا لیں، گھر سے نکلتے ہوئے سر میں اگر تیل لگا لیں، داڑھی میں تیل لگا دیں تو یہ مسنون ہے، مستحب ہے، اور ذرا چادر پر اپنی یا بدن پر خوشبو لگائیں، مگر ایسی خوشبو ہو اور ایسا پرفیوم ہو جس کے مارکس نہ پڑے، دھبے نہ آئے، اور اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھیں اگر مکروہ وقت نہ ہو، اور عورتیں دو رکعت نماز پڑھیں اگر مکروہ وقت نہ ہو اور ساتھ میں ناپاکی کی حالت میں نہ ہو. اگر مکروہ وقت ہے تو دو رکعت نماز نہ پڑھیں، ایسے ہی احرام میں آئیں، اور عورتیں اگر ناپاکی کی حالت میں ہیں تو وہ بھی دو رکعت نماز نہ پڑھیں، ایسے ہی احرام کی حالت میں آئیں، دو رکعت نماز پڑھ لیں. اور دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد، کپڑے بدل لیے ہیں مردوں نے، عورتیں اپنی اصلی حالت پر ہیں، دو رکعت پڑھنے کے بعد مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ جب تک پلین ٹیک آف نہ کرے اس وقت تک نیت نہ کریں. کبھی کبھی ہوتا ہی ہے کہ ایروپلین کینسل ہو جاتا ہے، احرام کی نیت آپ نے کر لی ہے، اب نیت کر لینے کے بعد وہ احرام آپ کا طویل ہو جائے گا، تو سیٹ میں بیٹھ گئے اور سیٹ میں بیٹھنے کے بعد پلین نے ٹیک آف کر لیا، اب آپ سیٹ میں بیٹھ کر کے اپنی نیت کریں. تو دو رکعت نماز تو پڑھ لیں ایئرپورٹ پر، اور ایروپلین میں بیٹھ جانے کے بعد ٹیک آف ہو جائے اس کے بعد آپ نیت کریں، اور اس میں خیال اس بات کا کریں کہ جدہ اترنے سے ایک گھنٹہ پہلے پہلے احرام میں آ جائیں، جسٹ ٹو بی آن دا سیف سائڈ. اب سیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جو ذوالحلیفہ میں ہے مسجد، جو مدینہ منورہ سے جا رہے ہیں وہ تو وہیں اس مسجد میں دو رکعت پڑھیں گے، اور دو رکعت پڑھنے کے بعد وہ حضرات وہاں نیت کریں گے، اور دو رکعت پڑھتے ہوئے اپنے سر کو چادر سے ڈھانپ کر پڑھیں. تو دو رکعت پڑھ لی، دو رکعت پڑھنے کے بعد اب نیت کرنی ہے. جو مسجد ذوالحلیفہ میں ہے وہ تو مسجد ذوالحلیفہ ہی میں نیت کریں گے، جو ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ حضرات اپنی نیت جو ہے ایروپلین کے ٹیک آف ہونے کے بعد کریں. اور اس میں کرنا یہ ہے کہ نیت کرنی ہے عمرے کی، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اسے عربی ہی میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے، نیت دل سے کی جاتی ہے، آپ کا دل دماغ یہ سمجھ رہا ہو کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور زبان سے چاہے عربی میں کہیں، چاہے اردو میں کہیں، چاہے انگلش میں کہیں کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، آپ میرے لیے آسان کیجئے، اسے قبول فرمائیے. یہ نیت کر لی آپ نے، نیت کر لینے کے بعد آپ کہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دو رکعت نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے چادریں پہن لی ہیں، آپ ابھی احرام میں نہیں آئے ہیں. دو رکعت نماز پڑھ لی، آپ ابھی احرام میں نہیں آئے ہیں. آپ نے نیت کر لی، آپ ابھی احرام میں نہیں آئے ہیں. احرام میں کب آئیں گے؟ نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھ لیا، لبیک جب مکمل ہو گیا اب آپ احرام میں آ گئے. اس سے پہلے صرف چادر پہن لینے سے کوئی محرم نہیں ہو جاتا. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ چادر پہن لینے سے کوئی چیز آپ پر جو ابھی جائز ہے وہ حرام نہیں ہوتی. کب ہوگی؟ جب آپ نیت کرنے کے بعد لبیک پڑھ لیں گے. اب لبیک پڑھ لیا تو اب آپ کے لیے جو چیزیں پہلے جائز تھی احرام میں آنے کی وجہ سے جو ممنوع ہونے والی ہے وہ ممنوع ہو گئی. ان کی پوری لسٹ جو ہے وہ کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہے. مرد حضرات اب اپنے سر کو نہیں ڈھانپ سکتے، کپڑا نہیں ڈال سکتے، ٹوپی نہیں پہن سکتے، مرد حضرات اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتے، عورتیں اپنے سر کو تو ڈھانپے، پورے بدن کو ڈھانپے، چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتی. اگر نامحرم مرد سامنے آ جاتے ہیں تو چہرے کو بند کر لینا پڑتا ہے، مگر چہرے کے اوپر کپڑا نہیں لگنا چاہیے. اس کے لیے جو عورتیں با پردہ ہیں اور پہلے جا چکی ہیں ان سے رہنمائی لیں، وہ ایک قسم کی کیپ ملتی ہے اسے وہ پہن لیتی ہیں اور اس کے اوپر سے یوں کپڑا لٹکا لیتی ہے، تو اس کی وجہ سے کپڑا جو ہے وہ چہرے پر لگتا نہیں ہے. مرد حضرات جو ہیں وہ سلے ہوئے کپڑے اب نہیں پہن سکتے، مرد حضرات موزے نہیں پہن سکتے، ایسا فٹ ویئر نہیں پہن سکتے، ایسی جوتیاں یا چپل نہیں پہن سکتے جس کی وجہ سے یہ پاؤں کے اوپر کی ہڈی جو ہے وہ بند ہو جائے. میاں بیوی کے تعلقات منع، آپس میں میاں بیوی اپنے تعلقات کے بارے میں بات چیت بھی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا پہلے بھی منع تھا، اب اور زیادہ منع ہو گیا. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی، اب یہ ممنوع ہو گئی. تو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھ لیا آپ نے، یہ ساری چیزیں منع ہو گئی. تو دو بار ذرا اس کو سمجھ لیجئے کہ دو رکعت پڑھ لی، چادر پہن لی، اس سے کوئی چیز منع نہیں ہوگی. دو رکعت پڑھ لی، اس سے بھی کوئی چیز منع نہیں ہوگی. نیت کر لی، اس سے بھی کوئی چیز منع نہیں ہوگی. نیت کر لی، اس کے بعد لبیک پڑھ لیا، لبیک پڑھنے سے وہ چیز منع ہو جائے گی. اب یہ لبیک جو ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو بھائی ہر شخص یاد کر لے، ہر شخص یاد کر لے. اس لیے کہ یہ حج کا ایک خاص وظیفہ ہے احرام کا، تو اس کو بہت زیادہ پڑھنا ہے، پڑھ لے. مگر اگر کسی شخص کو یاد نہیں ہے، کوئی عورت ہے بہت بوڑھی ہے، بوڑھا ہے، یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ان سے یاد ہو نہیں رہا ہے، تو ایسے شخص کو اگر کوئی دوسرا آدمی بھی پڑھوا دے گا تو بھی اس کا تلبیہ ہو جائے گا. یا یہ کہ نہ اس کو یاد ہو رہا ہے نہ کوئی پڑھوانے والا ہے، تو وہ ایسا کوئی کلمہ پڑھ لے گا جس میں اللہ کی عظمت ہے. مثلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اب یہ تلبیہ ہو گیا. تو اللہ کی عظمت والا کوئی بھی کلمہ ہے وہ تلبیہ میں شامل ہو جائے گا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سستی غفلت کریں اور تلبیہ کو نہ پڑھیں. ہر شخص جو ہے وہ تلبیہ کو یاد کریں. تو تلبیہ پڑھتے ہی آپ احرام میں آ گئے. اب احرام کی میں جو چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں ممنوع ہو گئیں. اب آپ اپنا بہت زیادہ خیال کریں اور نیک کام کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے. ایروپلین کے اندر بھی نماز کے اوقات میں نماز پڑھنا ضروری ہے. فلم وغیرہ بھی دکھائی جاتی ہیں ایروپلین میں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. میوزک سننے سے بچائیں، بد نظری سے بچائیں. ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کو سکھائیں، اور آنکھ بند کر کے سوچیں کہ میں گنہگار ہوں، اللہ کا نافرمان ہوں، مجرم ہوں، بہت گناہ کیے ہیں، اور یہ مجرم جو ہے اللہ کے کورٹ میں جا رہا ہے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے. اور خوب استغفار کرے، خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور تلبیہ پڑھتے پڑھتے، لبیک اللہم لبیک پڑھتے پڑھتے، اب آپ حضرات جو ہیں وہ جدہ سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے. ایک بات ذہن میں رہے کہ جب بھی اٹھنے بیٹھنے، کسی سے ملاقات، کوئی اونچی جگہ پر چڑھ رہے ہیں، کوئی نیچی جگہ پہ اتر رہے ہیں، اس وقت ضرور ایک مرتبہ تلبیہ پڑھ لیں. آپس میں ایک دوسرے سے مل گئے تو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کے بعد علیک سلیک، خیر خیریت معلوم کریں. چل رہے ہیں کچھ پڑھتے پڑھتے اور اونچی جگہ آ گئی تو اب لبیک پڑھیں، نیچی جگہ آ گئی لبیک پڑھیں. بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں تو لبیک پڑھ کر کھڑے ہوں، کھڑے ہیں بیٹھ رہے ہیں تو لبیک پڑھ کر کے بیٹھے. تلبیہ جو ہے بہت زیادہ پڑھیں. اس میں بہت زیادہ آج کل کوتاہی ہو رہی ہے. اور سب مل کر کے جو تلبیہ پڑھتے ہیں، ایک شخص پڑھاتا ہے اور سب پڑھتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے. تلبیہ جو ہے، لبیک جو پڑھنا ہے، وہ سب کو اپنا انفرادی پڑھنا ہے الگ الگ. اور عورتیں احرام میں آتے وقت جو تلبیہ پڑھیں گی وہ پست آواز سے پڑھے گی، کسی پرائے مرد کے کانوں میں ان کی آواز نہ جائیں. اور اگر عورتیں ایسی جگہ پر احرام باندھ رہی ہیں جہاں عورتیں ہی عورتیں ہیں اور کسی پرائے مرد کے کانوں میں آواز جانے کی امکانات نہیں ہے، تو وہ لبیک ذرا بلند آواز سے بھی پڑھ سکتی ہے. اور مرد حضرات جو ہیں وہ لبیک بلند آواز سے پڑھیں احرام میں آنے کے وقت بھی، اور بعد میں بھی وہ بلند آواز سے پڑھتے رہیں. تو تلبیہ پڑھتے ہوئے، تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے، چوتھا کلمہ پڑھتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، راستے میں جو کچھ تکلیفیں ہوں، لائن میں، کیو میں کھڑے رہنے کے وقت، امیگریشن میں، کسٹم میں، ہر قسم کی پوری صعوبتوں مشقتوں پر صبر کرتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھے کیا ہے، میں تو اللہ کے راستے میں ہوں، مجھے ثواب مل رہا ہے. آپ جو ہیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی سب سے زیادہ پاکیزہ دھرتی پر پہنچے مکہ مکرمہ، اور وہاں جا کر کے پھر اپنے اپنے ہوٹل وغیرہ میں پہنچنے کے بعد، اپنا سامان وامان سب اپنی جگہ پر حفاظت سے رکھنے کے بعد، پھر آپ عمرے کی آگے عمرے کے ارکان کی فکر فرمائیں. انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی اس سیکھنے میں، سکھانے میں خوب برکت پیدا فرمائے، اور نجات کا اللہ تعالی ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالی پوری مقبولیت کے ساتھ اللہ تعالی حج مبرور سب کو نصیب فرمائے. پوری دنیا سے جتنے حجاج جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو حج مبرور کرنے والوں کی فہرست میں داخل فرمائے. ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور تمام مسلمانوں کے دلوں میں حرمین شریفین کی محبت عظمت پیدا فرمائے, وہاں کے آداب کی, وہاں والوں کے آداب کی بہت رعایت کی توفیق عطا فرمائے, بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے, وہیں کی اللہ تعالیٰ موت بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.